السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور بڑی واضح ہدایت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرقان بھی ہے، ایک ایسی چیز جو کسوٹی کے اس میں معنوں میں آتی ہے، جس کے ذریعے سے فیصلہ کیا جاتا ہے. تو رمضان المبارک اور قرآن کا ایک تعلق ہے جو کہ ہمیں خود قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اور اسی طرح سے ہم جب سورہ قدر میں جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینے میں وہ جو سورہ شب قدر ہے، اسی شب قدر میں قرآن مجید کا نزول ہوا. تو یہ جو قرآن ہے اور جو رمضان ہے، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ آج ہم اس پر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ یہاں پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے شرکا بھی موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، مختلف رمضان سے متعلق ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا اور قرآن کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
ایک تعلق تو وہ ہے کہ جو نزول سے پیدا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی وقت کا انتخاب کرنا تھا جس میں وہ اپنی کتاب اپنے آخری پیغمبر پر نازل کریں. تو یہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں قرآن کا نزول شروع ہوا. وہ رات بھی، جیسے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اسی رمضان میں پڑی، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں عام تعبیر میں شب قدر کہہ لیا جاتا ہے. یہ جانتے ہیں آپ کہ اس رات کے بارے میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، یعنی راتوں میں سے ایک رات نہیں ہے، بلکہ وہ ایسی رات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے فیصلوں کے لیے مقرر کر رکھا ہے.
ٹھیک.
وہ لیلۃ القدر ہے، اور قدر کا لفظ یہاں فیصلوں کی رات کے معنی میں استعمال ہوا ہے.
ٹھیک.
اس کی عظمت بھی بیان کر دی ہے کہ خیر من الف شہر، وہ ہزار مہینے سے بہتر ہے. اس کے بارے میں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس میں ملائکہ اور روح الامین وہ اترتے ہیں. کیا کرنے کے لیے اترتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے لے کے اترتے ہیں. تو اس لحاظ سے گویا اللہ تعالیٰ کا جو نظم ہے اس کائنات کا، اس میں اس رات کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے. وہ رات بھی رمضان میں آئی، مہینہ بھی رمضان کا تھا، تو یہ شروع ہوا. تو ایک تو نسبت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے. یعنی روزہ تو ہمیشہ سے اللہ کی شریعتوں کا حصہ رہا ہے. روزہ یہود کے ہاں بھی تھا، روزہ نصارہ کے ہاں بھی تھا، ان سے پہلے بھی تمام پیغمبروں کے ہاں روزے کی عبادت موجود رہی ہے. یہ معلوم ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام تو نینوا میں ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے.
بہت پرانی تہذیب ہے، اور قرآن مجید سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور بائبل سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ان کی قوم عذاب کو دیکھ کر ایمان کے لیے متوجہ ہوئی تو انہوں نے روزہ رکھا. یعنی بادشاہ نے بھی اور پوری قوم نے بھی روزہ رکھا. اس کا ذکر آپ کو صحیفہ یونس میں بائبل میں بڑی تفصیل سے مل جاتا ہے. بتایا گیا ہے کہ بادشاہ بھی ٹاٹ کے کپڑے پہن کے باہر آ گیا، پوری قوم باہر آ گئی، سب نے توبہ کی، سب نے استغفار کیا، اور اس موقع پر روزہ رکھا. تو روزہ تو ایک پرانی عبادت ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک پورے مہینے کے روزے اب مسلمانوں کو قیامت تک عبادت کے طور پر رکھنے ہیں، تو اس کے لیے کس مہینے کا انتخاب کیا جائے؟ تو قرآن مجید نے یہ بتایا کہ اس مہینے کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا جس میں قرآن نازل ہوا تھا. تو اب ایک مانوی نسبت بھی پیدا ہو گئی. یعنی نزول کی نسبت تو موجود ہی تھی، ایک مانوی نسبت بھی پیدا ہو گئی. اس مانوی نسبت کو سمجھنا چاہیے. ہم جب روزے کے بارے میں قرآن میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ کیوں لازم کیا گیا ہے، تو اس کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے حدود کا ملحوظ رکھ کے زندگی بسر کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے.
ٹھیک ہے.
تمہیں اندازہ ہو جائے کہ تمہیں اس دنیا میں لاابالی پن کی زندگی، بے پرواہی کی زندگی بسر نہیں کرنی. تمہیں اپنی پیدائش کو سمجھنا ہے، اپنی موت کو سمجھنا ہے، زندگی کو ایک سنجیدہ حقیقت سمجھ کر بسر کرنا ہے، اور خواہشات اور رغبات کی اس کشمکش میں اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھنا ہے. ہم اس سے پہلے کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں کہ یہی تقویٰ ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی یہ دنیا ہے، اس میں ایک کشمکش برپا ہے، یہ خیر و شر کی کشمکش ہے، اس میں میری رغبتیں بھی ہیں، میری خواہشیں بھی ہیں، میرے جذبات بھی ہیں، میری تمنائیں بھی ہیں، میرے اندر عقل بھی ہے، مجھے ارادہ و اختیار بھی دیا گیا ہے. تو صحیح فیصلہ کرنا ہے اور اپنے آپ کو حدود کا پابند رکھنا ہے، اپنی باغ خواہشات کے ہاتھ میں نہیں دے دینی. تو جب آپ ایک گھوڑے کو دوڑا رہے ہوتے ہیں، یہ اصل میں جو ہمارے اندر موجود ہے، یہ بھی ایک سرکش گھوڑا ہے. اور یہ بھی اسی رخش کی طرح بھاگتا ہے, اور اس کو عام طور پر خواہشات جدھر چاہتی ہیں لے جاتی ہیں, یہ ہمارا نفس جو ہے. تو اس کو ایک باغ دے کر رکھنا ہے تاکہ یہ صحیح راستے پر رہے. یہ جو تقویٰ ہے اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے. اچھا پھر آپ جب پورے قرآن کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ہدف کی حیثیت رکھتی ہے وہ بھی یہی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آخر میں کیا چاہتے ہیں انسانوں سے. آپ دیکھیں جب انسانوں کا تقابل کیا ہے تو اس میں یہ کہا ہے کہ یہ رنگ, یہ نسل, یہ نسب, یہ جتنی چیزیں بھی دنیا میں ہیں یہ باعث شرف نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یعنی اللہ کے ہاں جو چیز باعث شرف ہوگی وہ تمہارا سب سے بڑھ کر متقی ہونا, پرہیزگار ہونا, پرواہ کی زندگی بسر کرنے والا ہونا, حدود آشنائی کی زندگی بسر کرنے والا ہونا ہی ہوگا. قرآن مجید اسی تقوی کی دعوت لے کے آیا ہے. یعنی اگر قرآن کی دعوت کو آپ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو آپ اس کو ایک پہلو سے یہ کہیں گے کہ وہ تزکیے کی دعوت ہے, دوسرے پہلو سے کہیں گے تو وہ تقویٰ کی دعوت ہے. یعنی باطن کے لحاظ سے تعبیر کریں گے تو تزکیہ ہے, اگر اس کو شریعت کے پورے نظام کو سامنے رکھ کے تعبیر کریں گے تو وہ تقویٰ ہے. تو تقویٰ اور تزکیہ صرف دو پہلوؤں سے دو الگ الگ لفظ بن جاتے ہیں, ورنہ دین کا اصلی ہدف انہی دو لفظوں کے اندر چھپا ہوا موجود. یعنی آپ پاکیزگی اختیار کریں گے, یہ باطن ہے آپ کا. پاکیزگی کا ظہور کس چیز میں ہوگا؟ اللہ کی حدود کی پیروی میں ہوگا, تو وہ تقویٰ ہے. تو ظاہر اور باطن کے ایک تعلق سے یہ دونوں لفظ بول لیے جاتے ہیں. اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کی پوری دعوت کا ہدف ہی یہی تقویٰ ہے. اب جس چیز کو قرآن اپنی دعوت کا ہدف کہتا ہے وہ روزے سے پیدا ہوتا ہے, روزے کا مقصد یہی ہے. تو اس لیے یہی مہینہ اس کے لیے مناسب تھا کہ اس کو روزے کا مہینہ بنا دیا جائے.
ٹھیک,
یعنی قرآن جس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے یہ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کو تیار کرتا ہے, بلکہ سب سے بڑھ کر تیار کرتا ہے. چنانچہ عبادات کا جب آپ جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز جس طرح پرستش کے تعلق کو نمایاں کرتی ہے, یا حج اور عمرہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ حمیت اور حمایت کے تعلق کو نمایاں کرتے ہیں, یہ چیز ہے کہ جو تقوی کو ہدف بنا کے ہم پر فرض کی گئی ہے. اور یہ چونکہ دعوت کا اصلی مقصود ہے, قرآن مجید اسی کو پیدا کرنے کے لیے نازل کیا گیا ہے, تو یہ وہ باہمی تعلق ہے جس کے لیے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسی مہینے کا انتخاب کیا گیا. کہ چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے, قرآن کی دعوت تقوی کی دعوت ہے, جو مہینہ تقوی پیدا کرتا ہے یا جو روزے یا عبادت تقوی پیدا کرتی ہے اس کو پھر اسی کے ساتھ خاص کر دینا چاہیے.
ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اسلام میں جو عبادات کا جو تصور ہے, عبادات جو ہیں, کیا وہ عبادات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں, ہماری آبزرویشن میں آتا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزے کے بڑے پابند ہوتے ہیں, روزہ پورا رکھتے ہیں, لیکن وہ نماز کے پابند نہیں ہوتے. تو وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز چونکہ ادا نہیں کرتے, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم روزہ رکھ رہے اور نماز نہیں پڑھ رہے تو یہ روزہ تو بیکار ہے, یہ تو قبول نہیں ہوگا. تو کیا میں ایک عبادت کو چھوڑ دوں اور ایک عبادت اختیار کروں تو میری ساری چیزیں جو ہے وہ زیرو ہو جائیں گی؟ یہ سب اس طرح سے کنیکٹڈ ہیں؟
نہیں, قرآن مجید سے یہ بات نہیں معلوم ہوتی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو کچھ فرمایا اس سے بھی یہ معلوم نہیں ہوتا. ہر عبادت کی اپنی ایک جگہ ہے, ہر نیکی کی اپنی ایک جگہ ہے, اور اسی طرح سے جب آپ نیکی نہیں کرتے یا کوئی عبادت نہیں کرتے یا کوئی فرض پورا نہیں کرتے تو اس کے بھی کچھ نتائج ہیں. تو یہ نتائج کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے یہ نتائج انسان کے لیے اچھے نتائج نہیں ہوں گے.
ٹھیک,
اگر وہ کوئی گناہ کرتا ہے, کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے, کسی کی حق تلفی کرتا ہے, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرتا ہے, تو یہ جرائم ہے نا.
جرائم,
تو ان جرائم کی کچھ نہ کچھ سزا بھگتنی ہوگی. ظاہر ہے جرم کے لحاظ سے جو بھی اللہ نے مقرر کر رکھی ہوئی ہے. بعض جرائم کی سزا تو آپ جانتے ہیں کہ ابدی جہنم ہے.
ٹھیک,
جیسے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے.
ٹھیک
ہے, یا شرک کا ارتکاب جانتے بوجھتے کیا جائے. تو یہ جتنی چیزیں ہیں ان کا اپنا اپنا وزن ہے. یعنی نہ یہ صورتحال ہے کہ آپ نے یہ نیکی کر لی تو آپ کے جرائم کہیں چلے جائیں گے, نہ یہ صورتحال ہے کہ آپ نے جرم کا ارتکاب کر لیا تو آپ کی نیکی کہیں چلی جائے گی. یہ ساتھ ساتھ ملی ہوئی چیزیں, ہر ایک کا اپنا وزن ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایک نیکی جس کو آپ بہت بڑی چیز سمجھتے ہو وہ کسی جرم کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی نمازیں پڑھتا تھا, ایک آدمی روزے رکھتا تھا, وہ سارا دن مسجد میں بیٹھا رہتا تھا, اس نے کسی بے گناہ کو قتل کر دیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جرم اور ہر نیکی کا اپنا ایک وزن ہے, اس کے لحاظ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں نتائج دیکھے.
لیکن وہ اس روایت کو پھر آپ کہاں رکھیں گے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک شخص روزہ رکھے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے وہ یا پیاسا رہے؟ اس کا مطلب تو وہ جڑا ہوا ہے نا یہ روزے کے ساتھ.
نہیں, وہ تو الگ چیز ہے ہی نہیں. اصل میں روزے کا مطلب کیا ہے؟ روزے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو مجسم اطاعت بنا لیا.
ٹھیک ہے,
تو اب اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک رکھا ہے, مثلا جھوٹ سے روک رکھا ہے, بددیانتی سے روک رکھا ہے, غبن سے روک رکھا ہے, یہ ساری چیزیں تو پہلے ہی سے حرام تھیں. روزے میں کیا ہوا, آپ کا کھانا پینا, آپ کا بیویوں سے تعلق قائم کرنا جو عام حالات میں بالکل جائز تھا, اس پر پابندی لگائی گئی.
ٹھیک ہے,
تو جو چیزیں حرام تھیں, ہر حال میں حرام تھیں, ان کو تو روزے میں بدرجہ عتم حرام ہونا چاہیے تھا. وجہ یہ کہ آدمی نے جو امتحان یا ابتلاء کے طور پر دو چیزیں روکی گئیں, ان سے تو اپنے آپ کو روک لیا اور تمام محرمات کا ارتکاب کر لیا. تو حضور نے وہاں یہ توجہ دلائی ہے, یعنی وہاں نماز اور روزے کا تقابل نہیں ہو رہا, بلکہ اس چیز کا تقابل ہو رہا ہے کہ روزے کی حقیقت کیا ہے. اللہ کے حکم پر ان چیزوں سے رک جانا جن سے اللہ روک دے. تو جن سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے روک رکھا ہوا ہے, جب آدمی ان کا ارتکاب کرتے ہوئے ان دو چیزوں سے رک جاتا ہے, تو اللہ کو اس کے روزے کی کیا پرواہ ہے. وہ یہ بات ہے جو بیان کی.
ٹھیک جی, آپ کا کوئی کوشچن ہے؟
سر, سر ارتکاب کے بارے میں کیا حکم ہے, کتنی ڈیز کا ہونا چاہیے, اور اس میں جو ہے وہ ہم جو عبادت کرتے ہیں, کوئی مخصوص عبادت ہے اس میں جسے ہم اللہ سے جڑے رہیں؟ ظاہر ہے رمضان میں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کی پانچ نمازیں پڑھ لیں, قرآن پاک پڑھ لیا, وہ عبادت تو ٹھیک ہے, لیکن ارتکاب ایک خاص عبادت جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے.
یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ ارتکاب کتنے دن کا ہے اور ارتکاب میں کوئی خاص عبادات ہیں یا نہیں؟ جی جاوید صاحب,
دیکھیے ارتکاب کوئی الگ عبادت نہیں ہے, وہ روزے ہی کا منتہا کمال ہے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں جو روزے کے احکام ہیں انہی کے ذیل میں اعتکاف کا ذکر ہوا ہے.
ٹھیک,
تو جس طریقے سے روزے میں آپ اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرتے ہیں, وہ پابندیاں کن چیزوں پر عائد کرتے ہیں؟ یعنی جھوٹ پر تو پہلے ہی پابندی ہے, بددیانتی پر پہلے پابندی ہے,
ٹھیک ہے,
لوگوں کو دھوکہ دینے پر پہلے پابندی ہے, ملاوٹ کرنے پر پہلے ہی پابندی ہے. آپ کچھ جائز چیزیں ہیں
ان کو چھوڑ دیتے ہیں,
ان کو چھوڑ دیتے ہیں, یعنی آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, آپ جنسی معاملات پر پابندی لگاتے ہیں. یہ پابندی فجر سے لے کے مغرب تک ہوتی, یعنی اس کا ایک وقت مقرر کر دیا.
ٹھیک ہے,
اعتکاف میں آپ دو مزید پابندیاں قبول کرتے ہیں. ایک یہ کہ آپ راتوں میں بھی اب بیویوں کے ساتھ قربت نہیں کریں گے, دوسرے آپ مسجد میں رہیں گے.
مسجد میں رہیں گے, ٹھیک,
یعنی یہ دو چیزیں ہیں. یہ ہے اس کا قانونی پہلو. یعنی اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ آپ گھر سے اٹھے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کچھ وقت مسجد میں گزاریں گے, مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے سوائے اس کے کہ کوئی ناگزیر ضرورت آپ کو پیش آ جائے, وہاں رہ کر آپ روزہ رکھیں گے. تو روزے سے آپ نے اعتکاف کرنا ہے. روزہ اور اعتکاف لازم و ملزوم.
ٹھیک ہے,
آپ کے اوپر جو پابندیاں دن میں تھیں ان میں سے ایک پابندی رات میں بھی آپ کے اوپر لگ جائے گی, اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اب آپ بیٹھ گئے, سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا, کیونکہ یہ لازم تو نہیں تھا نا, روزہ رکھنا تو فرض ہے, لیکن اعتکاف ایک نفل عبادت ہے. روزے کو اس منتہا کمال پر اختیار کرنا نفل اور تتوع ہے.
ٹھیک ٹھیک ہے,
آپ نے یہ کیوں کیا, مقصد ہونا چاہیے نا. تو اب لفظ اعتکاف پہ غور کیجیے, انتم عاکفون فی المساجد, جیسے قرآن مجید میں آیا.
جی ہاں,
کہ آپ مسجد میں گوشہ نشین ہو کر الگ ہو کر بیٹھ گئے, تو گوشہ نشینی برائے گوشہ نشینی تو نہیں ہو سکتی. اس کے کچھ مقاصد ہیں, کچھ مقاصد باطنی ہیں, کچھ مقاصد فکری ہیں, کچھ مقاصد ظاہری ہیں. اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر غور کریں, اپنے دین کی حقیقت کو سمجھیں, اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق پر غور کریں. یہ غور و فکر جو ہے یہ عبادت ہے جو آپ کرتے ہیں. اب اس کا ایک ظاہری پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ اس عرصے کے دوران میں زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کر سکیں. یعنی عبادت کا وہ حصہ تو لازم ہے نا کہ آپ فرض پڑھ لیے. نفل عبادت میں جتنا آدمی کا شوق ہو وہ زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کر سکتا ہے, کیونکہ کوئی اور کام نہیں ہے, آپ نے مسجد میں بیٹھنا ہے, اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. عام حالات میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو موقع نہ ملا ہو, تو یہ تو لازمن ہی کرنا چاہیے کہ ان دس دنوں میں جتنا وقت بھی آپ بیٹھے ہیں ان میں آپ قرآن مجید کا کوئی ایک حصہ یا پورا قرآن مجید وہ بہت سوچ کر غور کر کے سمجھ کر پڑھ لیں, کیونکہ آپ کو بہت سا وقت مل گیا ہے جس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ دین کے فہم کے لیے کچھ چیزیں مزید پڑھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, وہ کر لیں. تو غور و فکر کرنا, جو معروف متعین عبادات ہیں ان عبادات میں زیادہ اشتغال کے ساتھ, زیادہ انہماک کے ساتھ مصروف رہنا, اور اس کے ساتھ اللہ کی کتاب قرآن مجید یا اللہ کے دین کے فہم میں اضافہ کرنا,
ٹھیک,
یہ چیزیں بنیادی ہونی چاہیے.
صحیح,
اس کو کوئی مقرر نہیں کر دیا گیا کہ صبح آپ نے یہ کرنا ہے, دوپہر یہ کرنا ہے, شام یہ کرنا ہے,
ٹھیک,
بلکہ آپ پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس میں آپ آرام بھی کرتے ہیں, غور و خوض بھی کرتے ہیں. وہ چیزیں البتہ جو اس کی روح کے خلاف ہیں, یعنی وہ ایک خلوت ہے، وہ ایک گوشہ نشینی ہے، وہ آپ تمام معاملات کو چھوڑ کر الگ سے بیٹھے ہیں. اب اگر وہاں بیٹھے ہوئے بھی آپ کاروباری معاملات کر رہے ہیں،
مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں،
آپ نے وہاں پہ میلے کی یا تقریب کی صورتحال پیدا کر دی، جس طرح اب ہمارے ہاں اجتماعی اعتکاف کا ایک تصور پیدا ہو گیا ہے، تو یہ اس کی روح کے خلاف ہے.
ٹھیک،
وہاں اصل میں مقصود یہ ہے کہ آپ الگ ہوں، مسجد میں بیٹھیں اور مسجد کو اپنا مسکن بنا کر کچھ وقت گزاریں.
ٹھیک،
کتنا وقت گزاریں اس کا انتخاب آپ پر ہے. یعنی آپ چند گھنٹوں کے لیے بیٹھ جائیں، آپ دن بھر کے لیے بیٹھ جائیں، آپ تین دن کے لیے بیٹھ جائیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس دن کے لیے بیٹھا کریں.
دس دن کے لیے
تو یہ گویا آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو لازم نہیں کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ دس دن ہی کے لیے بیٹھیں گے تو اعتکاف ہوگا.
ٹھیک ہے،
یعنی اعتکاف تو آپ چند گھنٹوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں،
صحیح،
آپ بیٹھ گئے جا کے مسجد میں، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تہجد التزام سے پڑھتے تھے، اس طرح آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اعتکاف بھی بہت التزام سے کرتے تھے، یعنی ہمیشہ کرتے تھے.
ٹھیک،
بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک سال جب نہیں کر سکے، غالباً کوئی سفر تھا یا کوئی اس طرح کی صورتحال تھی، تو پھر آپ نے 20 دن اعتکاف کیا.
ٹھیک ہے، رائٹ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف 10 دن ہے، ورنہ جتنا آپ کو موقع ملے کر لیں.
اچھا جاوید صاحب، اس میں ایک ذرا وضاحت کر دیجئے گا. آپ نے فرمایا کہ اعتکاف جو ہے وہ لازم نہیں کیا گیا، وہ نفلی عبادت ہے. ہمارے جو فقہا ہیں وہ اس کے لیے ایک کفایہ کی ٹرم یوز کرتے ہیں کہ اعتکاف ہے تو نفل، لیکن ایک محلے کی مسجد ہے موجود، تو وہ محلے والوں پر وہ ایک فرض کفایہ کی نوعیت ہے کہ اگر محلے میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر بیٹھ جائے اعتکاف میں تو پھر تو وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی بھی اس مسجد میں نہ بیٹھا تو وہ پورے محلے پر اس کا وہ وبال ہوگا. اس کی ذرا وضاحت.
یہ کسی تعریف کے مطابق بھی فرض کفایہ نہیں بنتا. دیکھیے فرض کفایہ کیا ہوتے ہیں.
جی،
فرض کفایہ کی اصطلاح اگر آپ نے اختیار کرنی ہے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کیا چیز ہے. کچھ معاملات وہ ہیں جس میں میں بحثیت فرد مخاطب ہوں.
ٹھیک ہے،
یعنی مجھے فرد کی حیثیت سے خطاب کر کے یہ ہدایت کی گئی ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، تم نے روزہ رکھنا ہے، تو یہ فرائض وہ ہیں کہ جو فرد کی حیثیت سے مجھے دیے گئے ہیں اور فرد کی حیثیت سے میں ان کو انجام دے سکتا ہوں. کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو مسلمانوں کے معاشرے کو مخاطب کر کے دی گئی.
ٹھیک ہے،
مثلا مسلمانوں کو اپنے یہاں مسجد بنانی چاہیے.
صحیح ہے،
تو جو چیزیں اجتماعی طور پر مخاطب کر کے، تمہارا ایک بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اس کو آپ کو کفن دینا چاہیے، اس کی تدفین کا اہتمام کرنا چاہیے،
جنازہ پڑھنا چاہیے،
اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے. تو یہاں مخاطب کون ہے؟ یہاں مخاطب فرد نہیں ہے، یہاں مخاطب سوسائٹی ہے، معاشرہ ہے. تو وہ احکام جو معاشرے کو دیے جاتے ہیں، وہ اگر اس کام کو کرنے کے لیے جتنے لوگ درکار ہیں، 2, 4, 5, 10 وہ کر دیں، تو گویا وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے. تو یہاں تو اس طرح کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی سوسائٹی کو یہ حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اعتکاف کرے،
فرد کو دیا
وہ گیا. فرد کو دیا گیا ہے. وہ نفل عبادت بھی فرد کے لیے ہے. جنازہ پڑھنے کا حکم معاشرے کو دیا گیا ہے. مسجد بنانے کی ہدایت معاشرے کو کی گئی ہے. یہ چیزیں، یا جیسے مثلا جہاد و قتال ہے،
ٹھیک،
یا ہجرت ہے،
ٹھیک،
تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان میں یہ زیر بحث آتا ہے کہ وہ فرض کفایہ ہے. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں اطلاع ملے کہ ہمارا ایک بھائی میت پڑی ہوئی ہے اور کوئی اس کا جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، تو ہم یہ کہیں کہ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، اس موقع کے اوپر پھر آدمی کو دوڑ کر جانا چاہیے اور اپنی یہ ذمہ داری انجام دینی چاہیے. آپ ایک بستی میں رہتے ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، وہاں مسلمانوں کی اچھی خاصی جمعیت ہے، آپ محسوس کرتے ہیں یا مسجد نہیں ہے، تو پھر یہ پوری بستی کی ذمہ داری ہے کہ وہاں نماز کی جگہ بنائے.
ٹھیک ہے،
یہ ہوتا ہے فرض کفایہ. تو اعتکاف میں تو یہ زیر بحث ہی نہیں.
ٹھیک، آپ کا کوئی سوال ہے جی؟
جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ جب کوئی رمضان میں سفر کرتا ہے، لائک اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو اس سفر کے دوران رمضان میں کیا روزہ چھوڑنا چاہیے یا رکھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟
یہ آپ کی صورتحال پر ہے، کیونکہ روزہ چھوڑنے کی اللہ نے رخصت دی ہے، لازم نہیں کیا. دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جب روزے کو فرض کیا گیا تو اس کے فوراً بعد یہ کہا گیا کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا مسافر، فمن کان مریضاً او علی سفر، گویا کوئی مشکل پیش آ گئی ہے مرض کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو روزہ چھوڑ سکنے کا تعلق کسی خاص سفر سے نہیں ہے. آپ مشقت محسوس کرتے ہیں، حج کے عمرے کا سفر ہی کرنے کے لیے نکلے ہیں، لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں سفر کے دوران میں سحری کا مسئلہ ہوگا، افطار کا مسئلہ ہوگا، مجھے کیسے سفر کرنا ہے. سفر کے آرام دہ ذرائع آج تو پیدا ہو گئے ہیں، آسانی سے آپ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اگر آپ کو پیدل سفر کرنا ہے، قافلوں میں سفر کرنا ہے، تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں کیا ہے، یہاں سے بیٹھیں گے 3, 4, 5 گھنٹے پہنچ جائیں گے، تو روزہ رکھ لیجیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لازم نہیں ہے روزہ چھوڑنا. لیکن اگر آپ چھوڑ دیں حج اور عمرے کے سفر میں بھی چھوڑ دیں تو جائز چھوڑ سکتے ہیں.
جیسے آج کل ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اب روزے چونکہ گرمیوں میں آتے ہیں کہ آپ فجر کے بعد سو جائیں, سحر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھ لی اور اس کے بعد بھی باقی جتنا اگر آپ گھر پہ ہیں, تو کیا یہ اس طرح کا روزہ صحیح ہے کہ آپ سوتے رہیں اور بس نماز کے لیے یا قرآن کے لیے اٹھ جائیں اور آپ باقی
یعنی پورا روزہ جو ہے وہ آپ سوتے ہوئے گزار دیں صرف نماز کے لیے اٹھ جائیں تو یہ کیسی
دیکھیے بات, یہ قانونی طور پر تو آپ کو یہ اعتراض نہیں کر سکتے, ایک آدمی سو رہا ہے تو ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن روزے کو اس طریقے سے بہلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. یعنی روزے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, یہ عبادت کوئی معمولی عبادت نہیں ہے. آپ اگر دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی اس کا غیر معمولی اجر بیان ہوا ہے, جس طریقے سے قرآن نے اس کو زیر بحث لا کر بتایا ہے کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے پیش نظر کیا ہے, اس سے کیسے تم اللہ کی شکر گزاری کا حق ادا کرتے ہو, یہ پورا کا پورا مہینہ اپنے اندر کیا برکات رکھتا ہے, اس کا اللہ کی کتاب قرآن مجید سے کیا تعلق ہے, یہ ساری باتیں بتائی ہیں نا. اچھا اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کو مجسم اطاعت بنا کر یعنی ایک بندے کی حیثیت سے آپ دیکھیے کیا شاندار طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یعنی دو ایسی چیزوں پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ کچھ دیر کے بعد وہ اندر سے زور کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ویسے تو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے, لیکن وہ اطاعت کس طریقے سے آپ کے شعور کا حصہ بن جاتی ہے. جیسے جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے, جیسے جیسے آپ کو پیاس لگتی ہے, تو پھر یہ خیال پوری قوت کے ساتھ آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے کہ کیا میں کھا لوں, کیا میں پی لوں, نہیں میرے پروردگار نے مجھے روک رکھا ہے. یہ چیز آپ کو مجسم اطاعت بنا دیتی ہے. اب آپ مجسم اطاعت بن کے کھانے پینے سے پرہیز کر رہے ہیں اور سوتے رہ رہے ہیں, نہیں آپ کو پھر اپنے رب کو یاد کرنا چاہیے. آپ کو نماز کا اہتمام صرف فرض نماز ہی کا نہیں کرنا چاہیے, آپ کے پاس اگر وقت ہے تو پھر آپ کو نوافل بھی پڑھنے چاہیے. اگر آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو سچا تعلق ہے اس کو سمجھ کر عبادات کرنی چاہیے. یعنی عبادات کو ہمارے ہاں یہاں سے شروع کیا جاتا ہے کہ یہ ایک فریضہ ہے جو ہم کو ادا کرنا ہے. نہیں بھائی, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا ظہور ہے. یعنی جس طریقے سے آپ کا تعلق ماں کے ساتھ ہے, باپ کے ساتھ ہے, آپ کے رشتے ہیں نا, تو اب آپ ماں کے پاس چند منٹ کے لیے بیٹھتے ہیں, آپ ان کا ہاتھ چومتے ہیں, آپ ان سے محبت کرتے ہیں, آپ ان کی خدمت کرتے ہیں, آپ ان کے پاؤں دبا دیتے ہیں, وہ کوئی حکم دیتی ہیں یا ہدایت کرتی ہیں, آپ اسے بجا لاتے ہیں, یہ تعلق ہے نا آپ کا
جی.
تو یہ جتنے کام آپ کر رہے ہیں یہ کام آپ رسمی طور پر نہیں کر رہے ہوتے, یہ سچی محبت اور سچے تعلق سے کر رہے ہوتے ہیں, تبھی حقیقت میں یہ کام کام بنتے ہیں. تو جب آپ عبادت کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے ماں کا ہاتھ چوما, جیسے آپ ماں کے پاس بیٹھے, جیسے ماں کے پاؤں دبائے, جیسے اس کا حکم مانا, تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کے اظہار کے اسالیب مقرر کر دیے گئے. یعنی ہمارا پروردگار ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا رب ہے, اس نے ہمیں شعور بخشا ہے, زندگی بخشی ہے, ہمارے لیے ابدی نعمتوں کا اہتمام کیا ہے, ہمیں ایک ایسی مخلوق بنایا ہے کہ جس کو اپنا شعور دیا ہے اور شعور کا بھی شعور دے دیا ہے, اور یہ بشارت دے دی ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے. جنت کی بشارت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لکم فیا ما تشتہی انفسکم, یعنی ایک ایسی دنیا ہے جس کا تصور کرنا مشکل ہے کہ جہاں موت کو بھی موت آ جائے گی, جہاں انسان کے لیے عیش دوام ہوگا, جہاں اس کے لیے ارتقا کے معلوم نہیں کیا مواقع ہوں گے, جہاں جو وہ چاہے گا پورا کر دیا جائے گا. تو اتنی بڑی نعمتیں جس ہستی نے دی ہیں, اس ہستی کے ساتھ ہمارا تعلق محض چھدا اتارنے کا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ حقیقی تعلق ہونا چاہیے. جب اس حقیقی تعلق کے ظہور سے نماز وجود میں آتی ہے تو وہ نماز بھی پھر اہتمام سے آدمی پڑھتا ہے. اسی طرح اس سے اگر روزہ وجود میں آیا ہے تو روزے کو اس کی روح کے ساتھ پھر آپ رکھتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سوئیں نہیں یا آرام نہیں کریں, نہیں آدمی سوتا بھی ہے, آرام بھی کرتا ہے. ہمارے دین میں ایک متوازن رویہ اختیار کیا گیا ہے تمام معاملات میں, لیکن سو کر محض روزے کو بہلاتے رہنا یا گزارتے رہنا یا ادھر ادھر کی کوئی فضولیات میں وقت صرف کرنا, تو یہ روزے کی روح کے خلاف ہے. روزے کی روح یہ ہے کہ آپ جس پروردگار کی اطاعت میں اپنے اوپر یہ پابندیاں لگا رہے ہیں اس سے سچی محبت کو ظہور پذیر ہونے دیں, اور وہ یاد آپ کے اندر پیدا ہو کہ آپ بندے ہیں, وہ آپ کا خالق ہے, اس کی سچی معرفت آپ نے حاصل کرنی ہے, اس کو جاننا ہے, اس سے محبت کرنی ہے. وہ حقیقی محبت ہے کہ جس کا ظہور پھر اس کی کتاب کو پڑھنے میں, اس کے دین کو سمجھنے میں ہوتا ہے.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, ایک کوشچن میرے پاس ہے. چونکہ روزہ جو ہے اس میں آپ کھانے پینے سے ظاہر ہے آپ اجتناب کرتے ہیں, کھانے پینے کی کوئی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے. کوشچن یہ ہے کہ سگریٹ نوشی جو ہے وہ نہ کھانے میں آتی ہے نہ پینے میں آتی ہے, سگریٹ آدمی ویسے ہی پی رہا ہوتا ہے, تو اس کو وہ کیسے دیکھیں گے, وہ روزے کو کیا فاسد کر دے گی, روزہ توڑ اس سے ٹوٹ جائے گا روزہ؟
دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو واقعے میں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں جو حکمن وہی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں. تو سگریٹ کا معاملہ بھی یہی ہے. تو اس وجہ سے اس سے اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ روزے میں آپ کو جس کیفیت میں مبتلا کیا گیا ہے وہ اصل میں ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک منہ کھلا ہوا تھا اس پر مہر لگا دی.
اچھا,
یہ لگی رہنی چاہیے. یہی معاملہ جو ہے وہ دیکھیے جنسی معاملات کا بھی, یعنی ان میں بھی یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ محارم کے قریب پہنچتے رہیں, وہاں بھی آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بہت دور اپنے آپ کو روکے. تو اسی طرح سگریٹ ہے, نسوار ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کو روزے میں اپنے قریب نہیں آنے دینا چاہیے. روزہ اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو بند کر لیا آپ نے.
ٹھیک,
صوم کہتے ہیں رک جانے کو, اور یہ رک جانے کی کیفیت کے بالکل خلاف ہے. آپ خود دیکھیے کہ اگر سگریٹ لگا کے آپ پی رہے ہوں تو وہ جو روزے کا احساس آپ کے اندر پیدا ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے گا اس کے نتیجے میں.
ٹھیک,
تو اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ نے منہ میں ایک لقمہ نہیں ڈالنا, اصل چیز یہ ہے کہ وہ چیزیں جو منہ کے راستے سے لذت کو اندر منتقل کرتی ہیں ان سے آپ کو اجتناب کرنا, اور سگریٹ بھی انہیں میں شامل.
ٹھیک ہے, یہاں جی کوئی کوشچن ہے؟
جی سر, قرآن پاک کی سر پہلی آیت ہے کہ یہ قرآن جس میں کوئی شک نہیں یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں, اور پھر دوسری جگہ ہے جو, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تقوی اختیار کریں گے وہ تو پہلے ہدایت میں ہے, تو قرآن پاک ان کے لیے کیسی ہدایت ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ رمضان تم پہ فرض کیا گیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو, تو روزہ تو وہی رکھے گا جو تقوی اختیار کر رہا ہے, تو یہ کیوں کہا گیا کہ روزہ رکھو تاکہ تم تقوی اختیار,
یعنی سوال ان کا یہ ہے کہ ہدایت وہ کہا گیا ہدل للمتقین, اگر متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو متقی تو پہلے سے متقی ہے, تو وہ ہدایت کیا ضرورت ہے اسے, اور دوسری بات یہ کہ روزہ اس لیے رکھو تاکہ تم تقوی اختیار کرو, اگر تقوی اختیار کریں گے تبھی تو روزہ رکھیں گے. جی جاوید صاحب,
یہ پہلے یہ سمجھ لیجیے تقوی چیز کیا ہے. تقوی نتائج کا نام نہیں ہے, تقوی ایک رویے کا نام ہے, یعنی ایک انسان زندگی کے بارے میں کیا سوچتا ہے. زندگی کے بارے میں دو رویے ہو سکتے ہیں, میں نے شعور کی آنکھ کھولی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ مٹی سے میں پیدا ہوا ہوں, مٹی میں مل جانے کا عمل ہے, یہ تھوڑے سا وقت ملا ہے 30 سال 40 سال 100 سال 50 سال, یہ بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں. نہ مجھے اس کا احساس ہے کہ میرا کوئی اخلاقی وجود ہے, نہ مجھے یہ احساس ہے کہ میری کوئی معاشرتی ذمہ داریاں ہیں. اگر میں پھر واقعی اس نوعیت کا لاوبالی پن اختیار کر لیتا ہوں تو یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے, رویہ ہے, اس سے کچھ اعمال وجود میں آئیں گے لیکن یہ میرا ایٹیچیوڈ ہے, میرا رویہ ہے. تو تقوی کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ کا زندگی کے بارے میں رویہ کیا ہے, لاوبالی پن کا ہے, آپ حدود آشنائی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, آپ واقعتاً یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کو کہاں جانا ہے, آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کو اپنی خواہشات کے ہاتھ میں بھاگ نہیں دینی, یہ ایٹیچیوڈ ہے. یہ ایٹیچیوڈ اگر کسی آدمی کے اندر نہیں ہے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا, یہ پہلی شرط ہے. تو ٹھیک بیان کیا قرآن مجید نے, یعنی یہاں تقوی اپنی ابتدا کے لحاظ سے بیان ہوا ہے,
ٹھیک ہے,
نتائج کے لحاظ سے بیان نہیں ہوا. اور اس میں اصل میں صحابہ کرام ہیں کہ جن کی تصویر کھینچی جائے, کہ یہ بتایا گیا ہے اس کا صحیح ترجمہ یوں کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور یہ دیکھو یہ کن کے لیے ہدایت بنی ہے, یہ ان کے لیے ہدایت بنی ہے جو بے پرواہ نہیں رہے, جنہوں نے زندگی کو سنجیدہ لیا ہے, جن کا رویہ اپنے آپ کو حدود کا پابند کرنے کا ہے, یہ ایٹیچیوڈ آپ کے اندر ہے تو اب آپ کے لیے ہدایت ہوگی. وہ ہدایت کیا ہوگی, یعنی آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کو کہاں جانا ہے, آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہشات کے ساتھ زندگی بسر ہونی ہے یا عقل کے ساتھ بسر ہونی ہے, یہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ متقی ہیں. آپ کے اس تقوی کو بڑھا کر ان نتائج تک پہنچانا یہ ہدایت ہے. تو یہ ہدایت آپ کو بتائے گی کہ اچھا اگر زندگی کو سنجیدگی سے دیکھ رہے ہو تو پھر تمہیں ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے, باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے, بیوی کے ساتھ کیا,
رب کے ساتھ کیا,
اپنے رب کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو یہ گویا پھر اس کی تفصیلات نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک چیز کسی چیز کی ابتدا ہوتی ہے, ایک اس کی انتہا ہوتی ہے. اسی وجہ سے وہاں یہ بتایا کہ جب آپ کے اندر یہ بے پرواہی کا رویہ ختم ہو جاتا ہے, لاوبالی پن ختم ہو جاتا ہے, آپ چیزوں کو سنجیدہ لیتے ہیں, آپ حدود آشنائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, آپ یہ مان جاتے ہیں کہ نہیں زندگی کی کوئی حقیقت ہونی چاہیے, تو آپ نے تقوی میں پہلا قدم رکھ دیا. قرآن آئے گا اس پہ ہدایت دے گا آپ کو, اس ہدایت کو مزید بڑھانے کے لیے روزے رکھیے, نماز پڑھیے, حج کیجیے. تو یہ چیز یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہر عمل کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک اس کی انتہا ہوتی ہے. تو ابتدا میں بھی تقوی ہی ہوتا ہے, لیکن اس تقوی کی نوعیت کیا ہوتی ہے, حدود آشنائی کا جذبہ اور رویہ رکھنے کی, اور اس کی انتہا کیا ہے کہ آدمی پرہیزگار بن گیا ہے, اس نے تمام جرائم سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے, وہ ہر چیز کا خیال رکھنے والا ہے، وہ عبادات کر رہا ہے، یہ اس کا منتہا کمال ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر حدود آشنائی کا دائیہ ہوگا تو آپ کمال پر آپ سے آپ پہنچ جائیں گے. اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے، اس کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، یعنی وہ پورے دل کے ساتھ ایمان لائے ہیں، حضور کے اوپر ایمان لا کے بڑی مشقتوں سے گزرے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کیفیت بالکل اور ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں تو اور ہوتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایمان میں کمی آ جاتی ہے؟ نہیں، ایمان تو موجود ہے، لیکن وہ ایمان کبھی خفتہ ہو جاتا ہے، کبھی بیدار ہو جاتا ہے، کبھی بہت بڑھ جاتا ہے، کبھی اس میں افزونی ہوتی ہے. اسی کو قرآن مجید بیان کرتا ہے زادت ہم ایمانا، یعنی یہ کوئی ٹھوٹ چیزیں نہیں ہوتی کہ تقویٰ ایک ڈبیا کا نام ہے پڑی ہوئی ہے آپ نے اٹھائی اور جیب میں ڈال دی. تقویٰ اصل میں ایک ابتدا سے لے کے انتہا تک عمل کا نام ہے. تو اس کے مختلف مدارج کے لحاظ سے قرآن مجید اس کو بیان کرتا ہے.
ٹھیک جی.
السلام علیکم، میرا کوشچن زکوٰۃ سے ریلیٹڈ ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے قریبی بہن بھائیوں کو نہیں دی جا سکتی. اب میرا کوشچن یہ ہے کہ لیٹ سپوز میں نے زکوٰۃ ایک نکالی ہے اور اچانک میرے بھائی کو جو ہے وہ ضرورت پڑ گئی ہے اور میرے پاس اور پیچھے پیسے نہیں ہیں، میں نے کسی چیز کو سیل کر کے زکوٰۃ نکالی ہے جیسا کہ حکم ہے، تو اب کیا میں اس زکوٰۃ کی رقم سے اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہوں یا اس کے لیے کوئی اور پھر
بہن بھائی کو نہیں دی جا سکتی؟ کس نے بتایا کہ بہن بھائی کو نہیں دی جا سکتی؟
عام طور پہ یہ خیال کیا
بڑے مستق وہی ہے. دیکھیے قرآن مجید تو کہتا ہے وما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، یعنی آپ کے انفاق کے پہلے مستق آپ کے والدین ہیں. بہن بھائی تو بعد میں آئیں گے، یعنی سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے، صدقات کا پیسہ ہے، آپ کو انفاق کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے والدین کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کے بہن بھائیوں کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کے قریبی اعزاء کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، آپ کے ہاں کام کرنے والے ملازمین وہ تو ضرورت مند نہیں ہے، آپ کے کسی ہمسائے کو تو ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے حق ان کا ہے، اگر ان کے حقوق آپ پورے کریں گے اس کے بعد دوسری جگہوں پر جا کر خرچ کرنا چاہیے. تو قرآن مجید نے تو نام لے کے کہا ہے فل الوالدین والاقربین، یعنی سب سے پہلے یہ والدین ہیں جو اس کے حقدار ہیں، پھر اقربا، اور ظاہر ہے کہ سارے ہی اقربا کا ذکر کر دیا.
ٹھیک،
یعنی اس میں سب سے بڑھ کر کون ہوتے ہیں؟ آپ کے بہن بھائی.
ٹھیک. اچھا یہ جاوید صاحب آپ نے ابھی والدین کا جو کہا اس میں ایک وضاحت اور کر دیجیے گا. بہن بھائیوں کے معاملے میں تو بہت سارے اور بھی اسکالرز کا خیال ہے کہ آپ دے سکتے ہیں، لیکن والدین کے بارے میں ہمارے فقہا ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اپنے اصل کو اور اپنے فروع کو نہیں دی جا سکتی. یعنی اوپر اگر آپ جائیں تو والد والدہ دادا دادی نانا نانی کو نہیں دی جا سکتی، اور نیچے جائیں اگر آپ تو بیٹے بیٹی پوتے پوتی نواسے نواسیوں کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ اصل اور فروع ہیں. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا
کہ وہ دلیل ہونی چاہیے نا. میں نے تو آپ کو قرآن مجید کی آیت سنا دی.
دلیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں اگر ایک ہوں کما رہا ہوں میں، اور میں اپنے مال میں سے اپنی بیوی پہ خرچ کر رہا ہوں، اپنے بچوں پہ خرچ کر رہا ہوں، تو میری بیوی اور میرے بچوں سے زیادہ کہیں زیادہ مستحق میرے والدین ہیں، تو میں ان پر زکوٰۃ کا پیسہ کیوں خرچ کروں گا؟ جو میں مال کما رہا ہوں اپنے بیوی بچوں کو اگر کھلا رہا ہوں تو میرا فرض ہے کہ میں اپنے والدین کو بھی اسی طرح.
آپ کا جواب ان کے سوال کے اندر چھپا ہوا ہے. دیکھیے یعنی عام حالات میں میں اپنی بیوی کے نان و نفقے کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں، میں اپنی اولاد کی تعلیم کی بندوبست کر رہا ہوں، اس کی ضروریات پوری کر رہا ہوں. عام حالات میں جب میرے اوپر ذمہ داری آ گئی، والدین میرے گھر میں ہیں، ان کو کھانا دے رہا ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں، یہ ذمہ داریاں جو میں ادا کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے،
والدین اپنی جگہ پر ہیں، بچے ہیں آپ کے، پل بڑھ گئے، اب اپنے کام پر چلے گئے ہیں،
پاؤں پہ
آپ کے بہن بھائیوں کی بھی صورتحال ہے، اب وہ آپ کے مقابل میں ایک پوری شخصیت رکھتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت سامنے آ گئی اور آپ کے پاس زکوٰۃ کا یا کوئی انفاقی کا پیسہ ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں، کیوں نہیں دیں گے ان کو؟ تو اصل میں ان دونوں چیزوں میں فرق کرنا چاہیے. جس وقت ایک ذمہ داری آپ کی ہے، اس ذمہ داری کو آپ ادا کر رہے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے کہ بیوی ہے آپ کی تو نان نفقہ آپ کو پورا کرنا ہے. لیکن فرض کر لیجئے کہ بیگم ہی ایک دن آپ سے یہ کہتی ہیں آگے کہ مجھے اپنے والدین کے لیے کچھ پیسے چاہیے اور ان کی کوئی ضرورت ہے اور یہ بھی محسوس کرتی ہیں کہ وہ ضرورت پوری کرنی چاہیے، تو ان کی خدمت کرنا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، تو اب آپ بیوی کو دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو اصل میں آپ اپنی ذمہ داریوں کے اندر اگر زکوٰۃ استعمال کریں.
میں اپنی بیوی
کو ایک اور طرح سمجھ لیں. دیکھیے ایک میرا ملازم ہے،
جی
میں نے اس کو کسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے، جب میں اس کو کام کے لیے رکھتا ہوں تنخواہ مقرر کروں گا.
ٹھیک،
اب میں تنخواہ تو زکوٰۃ میں منہا نہیں کر سکتا.
ٹھیک ہے، بالکل صحیح،
کیونکہ وہ میرے اور اس کے درمیان ایک کانٹیکٹ ہے، وہ کام کر رہا ہے، میں اس کو اس کا معاوضہ دے رہا ہوں.
صحیح ہے،
اس کے آگے اگر کوئی ضرورت اپنی پیش کرے گا تو نہیں دے سکتا.
تو ملازم ہے نا, وہ ملازم ہے, میں اسے تو دے سکتا ہوں.
دیکھیے وہ آپ جو پہلے مرحلے میں نہیں دے سکتے تھے, کیا وجہ تھی؟ وہاں آپ کی ذمہ داری تھی. تو جہاں آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ کام انجام دیں, وہاں آپ کو نہیں دینی چاہیے. آپ اپنے بچے کو پرورش کر رہے ہیں, دودھ پلا رہے ہیں, آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں, آپ اس کی تعلیم دے رہے ہیں, وہ آپ کے اوپر منحصر ہے, تو آپ کو نہیں خرچ کرنا چاہیے. والدین آپ کے گھر میں موجود ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, آپ ان کی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں, نہیں دینی چاہیے. والدین اپنی کسی ضرورت کے لیے آپ سے بات کرتے ہیں جس کی کوئی ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں عائد ہوتی, اور آپ کے پاس زکات کے سوا کوئی اور چیز موجود نہیں, ضرور دیں ان کو. اسی کو بیان کیا قرآن مجید نے, فلل والدین والاقربین, یعنی ان کو آپ نے محروم کر دیا مستقل طور کے اوپر, آپ کے پاس زائد موجود نہیں ہے, کوئی زکات کے چند روپے ہیں, تو والدین تو اپنی ضرورت کے لیے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائیں جا کر آپ بہرحال کسی اور کو دیں گے.
اچھا,
وہ چیزیں جو آپ کی ذمہ داری میں آ گئی ہیں وہ مستثنا ہونی چاہیے. وہاں پر عقل کہتی ہے, علم کہتا ہے کہ آپ کو خرچ نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آپ نے ایک ملازم کو رکھا ہوا ہے, غریب آدمی ہے, لیکن وہ ملازمت میں جو آپ کا کام کر رہا ہے اس کے معاوضے میں زکات آپ کو نہیں دینی چاہیے. آپ کے بچے ہیں, وہ آپ کی ذمہ داری ہے, ان کو پڑھانا لکھانا آپ کی ذمہ داری ہے, وہاں آپ کو نہیں خرچ کرنا چاہیے. یہ اسی طرح والدین آپ کے ہاں ہیں, آپ ان کی ذمہ داری ہے, اخراجات پورے کر رہے ہیں, یا آپ نے کوئی اور ذمہ داری ان کی لی ہوئی ہے جو آپ کو پوری کرنی چاہیے, وہاں خرچ نہیں کرنی چاہیے.
ٹھیک,
اس سے زائد ان کی ضروریات ہیں, ان میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی مستحق ہیں, ان کو ملنا چاہیے, تو آپ زکات کے پیسے بھی دے سکتے ہیں. اللہ توفیق دے, آپ کے پاس زائد ضرور تھے, لیکن یہ کہ یہ کوئی ممنوع نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ جتنا انفاق کرنے کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے, تو سوال پیدا ہوا ہے نا, یہ انفاق کن کے لیے ہے؟ فرمایا ولل والدین والاقربین, سب سے بڑھ کر والدین کے لیے, اور اس کے بعد اقربا کے لیے.
ٹھیک ہے. اچھا, اس میں اسی سے متعلق ایک اور کوشچن ہے میرے پاس, وہ بھی آپ بتا دیجئے گا کہ ذمہ داری کی جو آپ نے بات کی, جو ایک خاندان وجود میں آتا ہے تو نان و نفقہ مہیا کرنے کی ذمہ داری یا معاشی جو جد و جہد ہے اس کی ذمہ داری شوہر پر ڈالی گئی ہے, بیوی پہ نہیں ڈالی گئی. ایسی کوئی صورتحال ہو جس میں شوہر غریب ہو, شوہر کے پاس پیسہ نہ ہو اور بیوی کے پاس پیسہ ہو, یا بیوی کماتی ہو, ذمہ داری بیوی کی نہیں ہے, لیکن کیا پھر بیوی اپنے مال میں سے شوہر کو زکات پھر دے سکتی ہے؟
تو نہیں دے سکتی, ضرور دینی چاہیے.
جاوید صاحب
کی وجہ یہ ہے
ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ایک ہی چیز کو وہ جو ہے وہ یوٹیلائز کریں گے, تو کیسے دے گی بیوی زکات شوہر کو؟
بھائی بات یہ ہے کہ بیوی کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے نا.
نہیں,
آپ اسی اصول کو آگے بڑھائیے. آپ کی ذمہ داری میں ایک چیز آ گئی ہے, وہاں تو اصل میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند کر دیے گئے کہ اس ذمہ داری کو ادا کریں. زکات کیا ہے؟ زکات یہ کسی ضرورت مند کے لیے.
ٹھیک,
آپ کا شوہر ضرورت مند ہو گیا, آپ کے والدین ضرورت مند ہو گئے, آپ کا بھائی ضرورت مند ہو گیا, آپ کی بہن ضرورت مند ہو گئی, وہاں ذمہ داری ہے, شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے اخراجات پورے کرے.
ٹھیک ہے,
بیوی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شوہر کے اخراجات پورے کرے, وہ تو جو کچھ بھی کرے گی انفاق ہی کرے گی. اور انفاق جو ہے, پہلے تو اس اصطلاح کو سمجھ لیجیے, وہ ماں انفقتم من خیر, قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں, تم جو بھی اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انفاق کرتے ہو, خرچ کرتے ہو, زکات انفاق کی ایک قسم
ہے. صحیح ہے.
تو تمام چیزوں کے بارے میں یہ بتا دیا, فلل والدین والاقربین, اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی کچھ ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں, وہاں آپ کو نہیں خرچ کرنا چاہیے. جہاں ذمہ داری سے زائد کوئی ضرورت آپ کے سامنے آ جاتی ہے اور آپ کے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے, اور وہ واقعتاً مستحق ہے کہ ان کی وہ ضرورت پوری کی جائے, وہاں لازماً اسی سے پوری کی جائے. بیوی کو بھی کرنی چاہیے, اس لیے کہ اس پر شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں.
لیکن اگر وہ بیوی کرے گی شوہر پر, اور پھر شوہر اسی زکات کے پیسے سے نان و نفقہ مہیا کرے گا, تو ایک طرح سے یہ تو ہیلے والی کیفیت ہو گئی ہے, تو وہی پیسہ گھوم پھر کر آپ ہی کے گھر میں.
ہیلے کا کیا سوال ہوا ہے؟ یعنی بیوی کے پاس کچھ مال موجود تھا, اس نے اگر ویسے اپنے خاوند کی خدمت کر دی یا اس کے ساتھ تعاون کر دیا, بہت اچھی بات ہے. وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ زکات ہی کا ریزیور تھا, میرے پاس سونا تھا, میرے پاس اس کی زکات کے پیسے پڑے ہوئے ہیں. شوہر بیچارہ جو ہے وہ بھیک مانگنے پر آ گیا ہے, آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مستحق نہیں ہے اس کا. یعنی خود غور کریں اس بات کے اوپر. اچھا, جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو پابندی لگاتے ہیں کہ تم اب کھاؤ گے نہیں اس سے, پیو گے نہیں اس سے, وہ کرے گا نا یہ. آپ اس کو نان و نفقے کی ذمہ داری میں کیوں لے جاتے ہیں بھائی؟ وہ اپنا کھانا کھا سکتا ہے اس سے, اپنے کپڑے لا سکتا ہے اس سے, اس لیے کہ وہ محتاج ہو گیا ہے, ضرورت مند ہو گیا.
ٹھیک, آپ کا سوال ہے جی.
میرا سوال شب قدر کے حوالے سے ہے کہ قرآن پاک میں یہ کہا گیا ہے کہ آخری رمضان کے آخری عشر کے پانچ تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے, لیکن نارملی ہم اس بات پہ یقین کرتے کہ ستائیسویں کی جو شب ہوتی ہے, ستائیسویں کی جو تاک رات ہوتی ہے, وہ شب قدر کی رات ہوتی ہے. اس کا کیا کوئی خاص بیک گراؤنڈ ہے؟
دیکھیے, صورتحال یہ ہے کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا. کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ہم نے ایک ایسی رات میں نازل کیا تھا جو فیصلوں کی رات ہے، قدر کی رات ہے، اور یہ رات بڑی غیر معمولی ہے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کوئی واقعہ آپ کو پیش آیا ہو 4 سال 5 سال پہلے، اور آپ کو بتایا جائے کہ وہ واقعہ جس دن پیش آیا تھا اس دن کی یہ اہمیت تھی، تو آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں نا، تو یا تو آپ کو یاد آ جاتا ہے پوری طرح کہ یہ کون سا دن تھا. مثلا آپ کو یاد آ گیا منگل کا دن تھا، آپ کو یاد آ گیا فلاں تاریخ تھی، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یاد نہیں آتا اور آپ اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کیا تھا. تو رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کیا اس بات کا جب اللہ تعالی نے بتایا کہ مجھ پر کب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا. تو آپ کا اندازہ یہ تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ تو اللہ تعالی نے بتا دیا، آپ کا اندازہ یہ تھا کہ یہ آخری عشرہ ہے. پھر جب مزید غور کیا ہے تو آپ کو یہ احساس ہوا کہ یہ غالباً کوئی تاک رات تھی. پھر تاک راتوں کے بارے میں بھی جب بات ہوئی تو یہ خیال ہوا کہ شاید 27ویں کی رات تھی، تو 27ویں کی رات کا زیادہ ذکر آ گیا. اس لیے یہ یقینی طور پر کوئی بھی نہیں کہتا،
ٹھیک،
یعنی اصل یوں ہے کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حقیقتاً وہ رات کون سی تھی. اندازہ کرنے میں چند باتیں ہیں جو بالکل یاد رہ گئی ہیں. ایک یہ کہ آخری عشرہ تھا، چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں بہت عبادت کا اہتمام کرتے تھے، آخری عشرے ہی میں اعتکاف فرماتے تھے. یعنی یہی عشرہ ہے جو اعتکاف کے لیے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ احساس کہ وہ رات شاید اسی عشرے میں آتی. شاید آپ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں نا، ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پوری طرح اگر یاد نہیں آئے گا تو آپ یہی خیال کریں گے کہ شاید منگل تھا، شاید بدھ تھا، تو اسی طرح شاید وہ کوئی تاک رات تھی، اچھا شاید وہ 27ویں کی تھی. بعض اور راتوں کے بارے میں بھی زیادہ امکان کا اظہار کیا گیا ہے. تو یہ وجہ ہے اس کی کہ کوئی متعین رات یاد نہیں ہے، اندازہ ہے کہ ان میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے. جن راتوں کا زیادہ اندازہ ہے وہ تاک راتیں ہیں، تاک راتوں میں اس رات کا زیادہ امکان محسوس ہوتا ہے وہ 27ویں کی رات.
شوہر نے اپنے بچوں کی اور بیوی کی کفالت کرنی تھی، اب شوہر کے پاس یہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ وہ کفالت کر سکے، بیوی کے پاس جو ہے وہ سونا یا اس کے برابر میں مالیت موجود ہے، اب وہ اپنے شوہر کو زکات دے گی کہ وہ میری اور میرے بچوں کی کفالت کرے، تو یہ زکات کے زمرے میں آئے گا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک آدمی، پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ شوہر سے نکل جائیے، ایک آدمی اپنے بچوں کی کفالت کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا، وہ مستحق ہوا ہے یا زکات کا نہیں ہوا. یعنی میرا ایک ہمسایہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجئے، میرا ایک ہمسایہ ہے اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنے بچوں کی کفالت کرنے کے قابل نہیں رہا، اس کے پاس روٹی نہیں ہے، اس کے پاس پانی نہیں ہے، اس کے پاس بچے کی تعلیم نہیں ہے، کوئی نہ کوئی اس کو ضرورت مند ہو گیا، کیا میں اس کو زکات دے سکتا ہوں؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ میرا شوہر ہے تو میں کیوں نہیں دے سکتا؟ یہ کہ میں اگر ہمسایہ ہوتے ہوئے دے سکتا ہوں، میں اگر بھائی ہوتے ہوئے دے سکتا ہوں، تو ہر ایک دے سکتا ہے. اصل چیز جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا وہ یہ کہ اس کو ہیلا بازی نہیں بنانا چاہیے. آپ یہ محسوس کریں، آپ خدا کے سامنے جواب دے ہیں کہ واقعتاً کسی کی ضرورت پیدا ہو گئی ہے، واقعتاً کوئی آدمی مجبور ہو گیا ہے. ایک مجبور آدمی جس کو ایک راہ چلتا ہوا آدمی زکات دے تو بالکل جائز ہو، وہ اگر اس کی بیوی گھر میں بیٹھی اس کو زکات دے تو وہ ناجائز کیسے ہو جائے گی؟
ٹھیک جی، آپ کا سوال.
کیا زکات دیتے ہوئے یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکات ہم ادا کر رہے ہیں یا خود نیت کر لیں تو ادا ہو جاتی ہے؟
نہیں، بالکل بتانا ضروری نہیں، بلکہ نہیں بتانا چاہیے. اس کی ایک وجہ ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں زکات لینے یا زکات کا روپیہ کھانے اس کو بڑی بری چیز سمجھا جاتا ہے. یہ تصور بھی بالکل غلط ہے، یہ اللہ کی راہ میں انفاق ہے. اور اصلاً تو دیکھیے یہ ریاست کو دینی ہے آپ نے. اب ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے کہ ریاست کو جو ٹیکس دیتے ہیں آپ، اسلام نے یہ کہا ہے کہ آپ کو زکات دینی ہے اس کی جگہ. اگر ریاست زکات لے گی جیسے کہ رسول اللہ کے زمانے میں لیتی تھی، جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں لیتی تھی، تو وہ سارے معاملات اسی سے چلاتے تھے. تو یہ کوئی ایسا پیسہ نہیں ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ یہ بری چیز ہے، لیکن چونکہ تاثر یہ بن گیا ہے ہمارے ہاں، تو اس وجہ سے کوئی ضروری نہیں کہ آپ بتائیں. آپ کا اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ واقعی مستحق ہے اور مجھے اسے دینا چاہیے. مستحق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی ضرورت جائز ضرورت ہے اور وہ پوری ہونی چاہیے. اور ضروریات کے بارے میں بھی جو یہ تصور ہمارے ہاں قائم کر لیا گیا کہ جب تک بھوکا نہیں مرے گا ہم اس کی مدد نہیں کریں گے، نہیں، ایک آدمی کے ہاں کھانا پینا ہے، بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، بچے کی تعلیم نہیں دلا سکتا، کسی مرض کا علاج نہیں کرا سکتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن میں آپ یہ سب کر سکتے ہیں.
ٹھیک،
اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا اطمینان ہو کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے اور آپ اپنے کسی فریضے کو پورا کرنے یا کسی خدمت کے معاوضے میں زکات ادا نہ کریں.
ٹھیک،
یعنی اصل چیز یہ ہے بس، اس سے زائد کسی بھی ضرورت مند کو، وہ آپ کے ماں باپ ہیں، وہ آپ کے اعزاء ہیں، وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، وہ آپ کا شوہر ہے، آپ زکات دے سکتے ہیں. ہیلا کرنے کے لیے اگر یہ دیں گے گھر ہی میں پیسے رہیں تو ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ تو دھوکہ کسی کو نہیں کرنا.
جاوید صاحب، یہ سحری کرنا ضروری ہے روزے کے لیے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم سے نہیں اٹھا جاتا تو سحری کے بغیر روزہ کر لیتے ہیں، ضروری ہے سحری کرنا؟
یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ضروری ہے یا روزہ ہوگا نہیں، لیکن اس میں بڑی برکت ہے، اسی سے روزے کی برکات نمایاں ہوتی ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ طریقہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو کوئی حقیر نئی چیز سمجھنا چاہیے. آپ سحری کے وقت اٹھیں، وہی تو بہترین وقت ہے کہ جب آپ اٹھیں گے خدا کو یاد کریں گے، کوئی تکبیر بلند کریں گے، کوئی سبحان اللہ کہیں گے، کوئی قرآن پڑھیں گے. یعنی اگر آپ نے وہ بہترین وقت سوتے میں گزار دیا تو پھر رمضان کیا داخل ہوا. تو ہماری موجودہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں لوگ اب پہلی رات بہت زیادہ جاگتے ہیں، جبکہ جو کلچر اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس آخری وقت کی کیا فضیلتیں ہیں، وہ تہجد کی نماز کا افضل وقت ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. یہ بتایا گیا ہے کہ اس موقع کے اوپر وہ خود کہتے ہیں کہ میرا کوئی بندہ ہے جو اس وقت مغفرت مانگنے والا ہے، ہے کوئی جو اس وقت رحمت مانگنے والا ہے. تو ایک آدمی اگر اس وقت کو محرومی میں گزار دیتا ہے تو اس نے روزے کو کیا سمجھا اور عبادت کو کیا سمجھا. تو اس لیے بڑے اہتمام کے ساتھ سحری کرنی چاہیے، تاہم کسی وجہ سے اگر نہیں کی تو روزے میں فرق نہیں پڑتا.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. روزے سے متعلق اور رمضان سے متعلق ظاہر ہے اور بھی بہت سارے سوالات ابھی آپ کے بھی ذہنوں میں ہوں گے، آپ ہمیں اس ای میل ایڈریس پر بھیج سکتے ہیں ih@duniatv.tv. اگلے ہفتے ان شاء اللہ تعالی مزید کچھ سوالات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے.